معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ زیادہ درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جس طرح علماء کرام اپنے بیان کے وہ رقم وغیرہ یعنی لے سکتے ہیں، تو کیا نکاح خواں جو ہیں جو نکاح کرتے ہیں کسی کا، تو اس کے پیسے لینا یہ شرن؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں، اور میرے بچے کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ اسے مبلغ دعوت اسلامی اور مفتی دعوت اسلامی بنا دے، آمین.
بیان کرنے کا، واعظ فرمانے کا علماء پیسے لے سکتے ہیں، یہاں اجرت طے کرنی ہوتی ہے، طے کر کے لیا جائے. لیکن یہ کہ اس میں پھر مشورتاً یہی عرض ہوتا ہے کہ عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ تعویذ دینے کی بھی اجرت جائز ہے، عوام اس میں باتیں کرتے. تو جب ممکن ہو نا کہ واس کے پیسے کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تب تو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ واس پیسوں کے بدلے میں کرے گا بھی ثواب نہیں ملے گا. امام صاحب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جائز ہے امامت کی اجرت، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اپنی امامت اس نے بیچ دی. ہے جائز، پہلے نہیں تھی، پہلے جائز نہیں تھا، بعد میں علماء نے شریعت کی روح سے ہی اس کی راہ نکالی، تو مسند ارشاد جو تھی وہ ٹھنڈی ہونے لگی. اب لوگوں کو وعظ و نصیحت کون کرے؟ پہلے لوگ علماء کی خدمت کرتے تھے، لوگ خدمت سے پیچھے تھے تو علماء تلاش معاش کی طرف متوجہ ہوئے، اب روزی روزگار بچوں کا پیٹ کیسے پالے، پھر یہ کہ اب لوگوں کو نصیحت کون کرے؟ اس لیے پھر پہلے امامت لوگ شوق سے کرتے تھے، پھر اب کون کرے؟ پانچوں وقت نماز میں امامت ٹائم ٹو ٹائم آ جائے. پہلے یہ بھی نہیں تھا گھڑیوں کے ٹائم پر امامت نمازیں نہیں ہوتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے، جماعت قائم ہو جاتی تھی. پہلے لوگوں کو جذبہ اور شوق مسجد میں بھری رہتی تھی، اب تو کوئی کوئی مسجد آباد ہوتی ہے، باقی مسجدوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جہاں بعض اوقات یعنی کہ امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹائم ہو گیا جماعت کا گھڑی کے مطابق جو طے ہے، لوگ نہیں ہیں، حالات بالکل چینج ہیں. دوبارہ لے کے گھڑی کے ٹائم پر جو طے ہے نا، اسی کو باقی بھی رکھنا ہوگا. جیسے کہ آپ بولیں گے پہلے نہیں تھا یہ، امام صاحب اڑی کر جائیں کہ میں لیٹ آیا تو کیا ہے، لیٹ آتا ہوں تو کیا ہے، جب چاہوں تو. یہ اب تنفیر کی صورت ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے اس میں اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے. اس لیے وہ جو طے ہے اسی ٹائم پر جماعت کرنی چاہیے. دوبارہ لے کے اگر اجرت لیتا ہے، یہ تو لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جمع مال جمع کرنے کے لیے لے، تو ضرورت نہیں تو حسب ضرورت لے. پھر بھی اگر کوئی زیادہ لیتا ہے تو جائز، لیکن مناسب نہیں ہے. اس سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں کہ بھائی فلاں اتنے ہزار لیتا ہے، فلاں اتنے لاکھ لیتا ہے، تو یہ تو وہ ایسی سی باتیں لوگوں سے سنی ہے کہ بس. یہ آج سے نہیں، میں مطلب زمانے سے سنتا آ رہا ہوں، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں بنی ہے، فیلڈ تو یہ ہمارا پرانا ہے نا، تو जो पैसे ले उसके लिए लोग क्या गुनाहगार होते हैं इस तरह की बातें करके, लिए लोग करते थे कि वाज की उजरत जब जायज है और अगर किसी आलिम साहब ने ली वो खाए क्या, पैसे नहीं लेगा तो उसने ली, चलो अब ज्यादा भी आप आपको ज्यादा लगती है ना, और उनके अखराज इतने, इनके बच्चे इनके और घर के खर्चे, इंसान है मतलब हजार खर्चे होते हैं, तो हम तो खाली मतलब ये देखते हैं कि इतना अमाउंट है, तो अमाउंट कोई भी कितनी भी ले, मैं तो कहता हूँ कोई करोड़ रुपया भी ले ना एक वाज का, तब भी हमें बुरा भला कहने का हक नहीं है, कोई शरण मतलब कोई मिकदार नहीं है ना कि भाई इतना ले सकता है इतना नहीं ले सकता, हम बोल नहीं सकते कुछ, ठीक हम नहीं बुलाते ना बुलाए, हम पर कौन सा वाजिब है, एक करोड़ रुपए का जो वाज कहता है उसी को बुलाए, हम कम रकम वाले को बुलाए, बल्कि मुफ्त वाज कहने वाले भी बहुत है, भाई दावत इस्लामी में तो इसकी इजाजत ही नहीं है, मुबल्लिगीन पैसे नहीं लेते ना हमारे तावीज की उजरत ली जाती है, तो यूं मतलब ये मुफ्त वाले मौजूद है बल्कि अपने खर्चे बढ़ाने वाले भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अपने खर्चों पे जाकर ही बेवास की उजरत थोड़ी लेता था, मैंने बयान जब दावत इस्लामी शुरू हुई तो मैं तो कहाँ कहाँ जाता था और अपने पैसों में निकाह पढ़ाए, अपने पल्ले से टैक्सी तक में जाकर मैंने निकाह पढ़ाए, लेकिन ये कि फिर आदमी थोड़ा यूं झटका लगता है, चलो यार अपने पैसे नहीं लेते तो इसका मतलब ये नहीं यार, ये अगले को अखलाकी तौर पर तो चाहिए, अब इसके बाद नोट का दरख्त तो नहीं तोड़ तोड़ के ये टैक्सी में आ गया रिक्शे में आ गया, कम से कम हम रिक्शे का किराया तो पेमेंट करते हैं, ये तो अखलाकी तौर पर भी आदमी को सोचना चाहिए, तो मेरे साथ बाद ऐसा भी हुआ है, मैंने आज तक मैंने निकाह तो बहुत पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी निकाह की उजरत नहीं ली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन निकाह की उजरत हमारे यहाँ राइज है और निकाह की उजरत जायज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है, हमारा ताल्लुक तिजारत से है और हम मार्केट में जिस तरह लेन देन करते हैं तो देखा यह गया है कि हमें जब पेमेंट लेनी होती है मार्केट में, हम किसी से तकाजा करते हैं तो पता चलता है कि वो कहते हैं कि यार मार्केट के हालात सही नहीं है या आगे से आएंगे तो हम देंगे, और पता चलता है थोड़े दिन में कि वो उम्रे पे चले गया या हज पे चले गया या दीगर वो नफली काम कर रहे हैं, अखराजात कर रहे हैं, और मार्केट में पेमेंट देने के लिए उनके पास पेमेंट नहीं होती, तो इनका ऐसा करना कैसा है?
अगर वाकई इनके पास पेमेंट है, पैसे हैं, और फिर भी वो झूठ बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो सारे गुनाहगार हैं, और कर्जा तो पहले अदा करना चाहिए, जो नफल हज या उमरा है इसके बजाय कर्जा ही अदा करना चाहिए। हाँ ये सूरत है कि जो कर्ज खा है, जिसका कर्जा लिया हुआ है, वो अगर इजाजत देता है कि ठीक है अब नफल हज कर लो उमरा शरीफ कर लो और बाद में अगर पेमेंट कर देना जब पैसे आए तब दे देना, तो ये सूरत तो है मतलब, और ऐसा नहीं है वो तकाजे पर तकाजा कर रहा है और आप कभी देना है आपको अब ये हज करेंगे नफल या उमरा करेंगे तो इससे मजीद नफरतें बढ़ेंगी, जैसे आपने सवाल किया कि ये करते हैं तो आपने तो बहुत सॉफ्ट अंदाज में नरमी से किया, लेकिन व्यापारी जब बाजार में बात करते हैं ना उसका भी मुझे अंदाजा है, तजर्बा मिलकर किस अंदाज से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, तो बड़ी इज्जतें उछल रही होती हैं, ऐब खुल रहे होते हैं, तोहमतें लग रही होती हैं, तो बहरहाल ये क्या ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए, कर्जा अदा कर देना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीर अल सुन्नत के बारगाह में अर्ज है कि अमूमन किसी के मौत की खबर सुनते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, आपसे पूछना ये है कि सिर्फ उसी वक्त पढ़ना चाहिए या किसी भी मुसीबत के वक्त पढ़ना है?
ये किसी भी मुसीबत के वक्त पढ़ा जाता है, हमारे मौत के वक्त पढ़ा जाता है किसी, ये भी मुसीबत तो है किसी की मौत की खबर, लेकिन ये हर मुसीबत नहीं है पढ़ा जाएगा, कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 156 में इरशाद फरमाया الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान, वो लोग जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ مبارک جو تھا وہ بجھ گیا, تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں, اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت یعنی تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. ایک اور حدیث شریف میں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے, سبحان اللہ. بلکہ اگر مصیبت کو زمانہ ہو گیا اور آپ کو یاد آئی, مثلا آپ کا کسی نے موبائل فون نکال لیا تو اذیت تو ہوئی نا آپ کو, اس وقت انا للہ تو پڑھنا ہے. بعد میں سال بھر کے بعد یار میری یار اس وقت بھاری آزمائی ہوئی تھی, موبائل فون کسی نے نکال دیا تھا, تو اب انا للہ پڑھیں گے تو جو اس وقت ثواب ملا تھا وہ اب بھی ملے گا. جب جب اپنی مصیبت یاد آنے پر کوئی انا للہ پڑھے گا تو اس کو اس مصیبت کا جو ثواب ملا تھا وہ اب بھی ملے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے اس کا. خالی مصیبت کسی کی موت واقع ہونے پر ہی نہیں, بلکہ بعض اوقات تو کسی کی موت مصیبت نہیں ہوتی بلکہ مصیبت سے جان چھڑانے والی ہوتی ہے. یا ابو جہل مرا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مسلمانوں کی جان چھٹی صحابہ کرام کے اس موذی سے. بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں, موذی ہوتے ہیں اور لوگوں کی قتل و غارت گری کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مرنا جو ہے نا اس کے جینے سے بہتر ہوتا ہے. وہ مرا تو یہ مصیبت ٹلی نہ کہ مصیبت ملی, تو یہ موقع کی مناسبت سے. تو عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے کوئی بھی مرے تو انا للہ پڑھی جاتی ہے, تو یہ کہ مسلمان فوت ہو تو اس پر پڑھی جاتی ہے, غیر مسلم پر نہیں پڑھی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے مختلف جانوروں کی مختلف آوازیں سنی ہوگی. بعض جانوروں کو چلاتے ہوئے سنا ہوگا, بعض جانوروں کو روتے ہوئے سنا ہوگا, بعض جانوروں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر گدھا چلاتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے. اسی طرح دیگر جانور مثلا کتا, بلی, گھوڑا وغیرہ چلائے تو کہتے ہیں کہ ان کو بلائیں نظر آتی ہیں. کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے کہ گدھا چلائے تو اس کو شیطان اور دیگر جانور اگر روئے چلائے تو ان کو بلائیں نظر آتی ہوں؟ کیا ایسا حقیقت بھی ہو سکتا ہے؟ جانتے ہیں اپنے شیخ سے. پلیز شیخ, ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا حقائق ہیں بتائیے, کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
گدھے کے تعلق سے تو ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے, اونچی اونچی کرتا ہے, اس کو رینکنا بولتے ہیں اردو میں, گدھا رینکتا ہے. گدھا شیطان کو دیکھ کر رینکتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اور مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے, تو اس وقت دیکھے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے, یا اللہ ہم پر فضل فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو, کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے, اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت, یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی جس پہ لکھا ہے لوگوں کے بارے میں ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو, کیونکہ اگر لوگ بالکل سیدھے بھی ہوں تب بھی پیش کرنے والا اسے اپنی فطرت کے مطابق ٹیڑھا ہی پیش کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
سنی سنائی باتوں کا تو حدیث میں بھی مذمت ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. جیسے حدیث پاک ہے وہ مطلب پہلے کنفرم کر لے علماء سے کہ واقعی ہے بھی کہ نہیں. ہے تو الفاظ کیا ہے، بعض وقت ترجمے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہوتی ہے، اپنے مطلب کا ترجمہ یا علم کی کمی کی وجہ سے ترجمہ غلط کیا ہوا ہوتا ہے، کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے معنی کئی ہوتے ہیں. اس حدیث میں جو لفظ ہے، اس حدیث میں اس لفظ کے کون سے معنی موضوع کیے جانے چاہیے، یہ ماہر عالم ہی کر سکتا ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس کا ترجمہ جو عربی جانتا ہے خالی تو وہ بولے کہ میں عربی جانتا ہوں قرآن و حدیث کا ترجمہ کر لوں، نہ قرآن کریم کا ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کی تفسیرات پر نظر ہو، تفاسیر پر، تفسیر کے مطابق اس لفظ کے معنی یا کیا بنیں گے یہ وہی کرے گا، اعلیٰ درجے کا مفسر. اچھا اسی طرح مطلب حدیث، وہ بھی علم حدیث کا ماہر ہوگا، وہی کر سکے گا ترجمہ کہ اس حدیث میں یہاں کون سا لفظ آئے گا، یعنی اس کے جو لفظ ہے اس کا کون سا معنی یا موضوع ہوگا، کہاں اس کو لگایا جائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. علماء نے جو لکھا ہمیں اسی کو آگے بڑھانا چاہیے، اپنا نہیں کرنا چاہیے. تو بارہ لے کے سنی سنائی باتیں تو بعض اوقات ایسا مسئلہ کر دیتی ہے کہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض اوقات، کہ آدمی سنتا ہے لیکن اب یا تو کوئی کسی وجہ سے وہ لفظ اس کی سمجھ میں کم آتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ مطلب یعنی کہ سمجھ کر پھر آگے بڑھا دیتا ہے. بہت پرانی بات ہے کہ ایک بار وہ جو کراچی میں کوئی ہنگامے ہوئے ہوں گے اس دور میں، داؤد اسلامی سے پہلے کی بات ہے غالباً، وہ کہیں سینما جل گیا، یہ افواہ چلی کہ کراچی میں اتنے ہنگامے ہوئے 80 سینما جل گئے. پھر وہ پتا چلا کہ وہ ایک سینما جل گیا جس کا نام عرشی ہوگا، عرشی سینما جل گیا. اب کسی نے کہا وہ عرشی سینما جلا دیا گیا تو وہ سمجھا گیا 80 سینما جل گئے، اس نے آگے بڑھا دیا. تو پھر کسی نے کاؤنٹنگ کی تو پتا چلا کراچی میں 80 سینما تو ہے بھی نہیں، 80 مانے تو عرشی کا اس کو 80 سمجھ میں آیا. اسی طرح کئی چٹکلے ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ یاد نہیں آ رہے الفاظ میں، کہ وہ لفظ کچھ ہوتا ہے سننے والا کچھ سمجھتا ہے پھر اپنے سمجھ سے معنی اس کے بیان کرتا ہے، اس سے وہ سوچ سمجھ کر بات آگے بڑھانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب خاص کر شرعی مسائل میں تو بہت ہی ڈرنا چاہیے کہ غلط مسئلہ بیان کر دیا تو پھنس جائیں گے آخرت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
زاہد اتاری بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر صاحب کا نام کیا تھا؟
حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام.
سوال ہمارے پاس اس طرح کا بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا، پر ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں وہی بات، وہ جو انہوں نے اللہ پاک پر چھوڑی ہوتی ہے جو کہتے ہیں، یہ ساتھ ہی ساتھ وہ 2 لوگوں کو 3 لوگوں کو 100 لوگوں کو بتا چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا، یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟
وہ ڈیگریڈ بھی اگلے کو کر رہے ہیں، حالانکہ جو بدعا دے دے تو اب وہ انتقام نہیں لے سکتا، اس نے اللہ پاک کو سونپ دیا اب یہ انتقام لے سکتا. لیکن یہ لوگوں کی تو کوئی ٹھکانا ہوتا نہیں ہے، سر پہ ہوتا ہی نہیں ہے، 100 بار معاف کریں گے پھر بھی پکڑ لیں گے.
کیا اس میں یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا اور وہ اپنے انصاف کے لیے مختلف جگہوں پر وہ مارا پھر رہا ہوتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیا، فیصلہ میں نے رب پہ چھوڑ دیا کہ اللہ ہی مجھے انصاف دلائے گا اور میرا مطلب معاملہ درست فرمائے گا؟
وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ تو پہلے کہا ہو تو نا، سونپنے کے بعد کہہ رہا ہے نا، سب کو کہہ رہا ہے. وہ جیسے لوگ بولتے ہیں
جی
پریشانی آتی ہے صبر کی، ہاں صبر ہی کیا ہوا ہے، اور سب کو بول رہے ہوتے ہیں، یہ کون سا صبر ہے؟ جب اللہ کو سونپ دیا تو پھر افل مدینہ، اللہ پاک یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مشہور ہے لیکن بعض وقت ہاتھوں ہاتھ بھی مل جاتا ہے، بعض وقت دیر بھی ہو جاتی ہے، اللہ پاک کے یہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کہا جائے جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر دودھ گر جائے یا روٹی جل جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟
جی ہاں، دودھ جلا یہ نقصان تو ہوا، روٹی جلی نقصان تو ہوا نہیں ہے، مزید نقصان ہو جاتے ہیں، یوں کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا تو مطلب میرے کہ اگر یہ بد شگون ہی لیتے ہیں کہ اب یار یہ روٹی جل گئی اب خیر نہیں ہے، کاروبار میں کوئی دبڑکا ہونے والا ہے، تو یہ بد شگون ہی نہیں ہے۔ اسلام میں بد شگون ہی کو کوئی مطلب پذیرائی نہیں ہے، بلکہ بد شگون ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا شگون لے سکتے ہیں کسی اچھی چیز سے، دیکھ فال، جیسے کہ اب صبح ہی صبح جب باہر نکلے تو کسی نیک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اب یا ماشاء اللہ آج ہو جائے ان شاء اللہ، نیک فال نہیں، یہ جائز ہے۔ اب کوئی ملا چور اچکا، یا کوئی برا آدمی ملا شرابی کبابی، یار آج یہ منوس کا مل گیا تو دن خراب ہوگا، یہ نہیں ہے اسلام میں، بس شگونی نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔
کسی کو پورے دن ٹھیک ٹھاک لاس ہو جاتا ہے اور بڑا اس کا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا گھربھر ہوتا گزرا ہوتا ہے، تو وہ جیسا اکیلا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کسی کے ساتھ، یار پتہ نہیں صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھ لیا تھا آج پورا دن ایسا گیا، تو اگلا بول دے بھائی یار میرے کو یاد پڑتا ہے شاید آپ نے اپنا ہی منہ دیکھا ہوگا۔ صبح اٹھتے سب سے پہلے آدمی اپنا ہی منہ دیکھتا ہے، کسی اور کا منہ تو کم ہی دیکھتا ہے۔
ہاں برابر ہے، وہ مسواک تو نصیب میں ہے نہیں، کوئی بھی پیسٹ نکالی برش پر اور گھسنا شروع کر دیا، ہوتا ہی نہ سامنے، کیا بات ہے۔
اب کون کون بولے گا کہ میں نے اپنا منہ کیونکہ صبح صبح دیکھا تھا اس لیے میرا پورا دن خراب گزرا ہے،
یہ بھی بولتے ہیں آج یار آج بونی خراب ہوئی
ہے،
پہلا گاہک جو ہے تھوڑا چکنا نکلا، ترکیب آؤٹ ہوئی، بڑا اس نے بارگیننگ کی اور بڑا کم نفع میں سودا کیا یا نہیں لیا، یار
یار کسی نقصان ہونے کی صورت میں یہ بات ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ یار آج فجر کی نماز میری قضا ہو گئی تھی، یار اب کیا دین ہی میرا صحیح نہیں شروع ہوا تو کیا ہوگا، نے کس کا منہ دیکھا نے نہیں دیکھا نے کون سامنے سے گزرا نے کس کا فون آ گیا، نے ہزار قسم کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو مین چیز ڈھونڈنی ہے کہ جس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ ہے نماز میں نے چھوڑ دی۔ حالانکہ جو جماعت ترک کرتا ہے اس کے بھی رزق میں برکت اٹھ جانے کی بات ہم نے کتابوں پڑھی ہیں۔
جی گناہوں سے، یعنی کہ ہر شخص کے لیے وہ لمحہ منحوس ہے جس میں وہ گناہ کرتا ہے،
اللہ 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 اللہ،
جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے قضا کر رہا ہے نا، تو یہ لمحات اس کے منحوس ہے، یہ گالی دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے گناہ کر رہا ہے نا اس وقت، یہ لمحات اس کے منحوس ہے۔
حضور کیا یہ لمحہ فکر ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بندہ اس پر غور کرے کہ یار نماز کی مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے، یہ پریشانی، ایک تو نماز نہیں پڑھا پرواہ نہیں ہے، اگر بندہ یہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار میں اللہ پاک میرے گناہ معاف کرے یا اللہ مجھ پر رحم کر، مجھے نماز کے لیے راستہ بتا، نماز کے لیے مجھے توفیق دے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا اور نماز کی توفیق کا نہ ملنا یہ کم سزا نہیں ہے۔ حضور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں، مطلب وہ اچھا خاصا مطلب کھاتا پیتا آدمی ہے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اور اس کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے، تو اسے خود اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں مگر تم مجھ سے مت تو مجھے سزا نہیں دیتا، تو اس کو غیب سے آواز آتی ہے کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ تجھ سے میں نے مناجات کی لذت چھین لی ہے،
دعا کی لذت چھین لی۔ سبحان اللہ،
آئیے اب بندہ دیکھتا نہیں کہ مجھے یہ سزائیں کس صورت، سزائیں کیا ایک ہی صورت میں ہوتی ہیں، سزاؤں کی کئی صورتیں، نیکی کی توفیق کا نام ملنا ہے، نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا، نیکی کی توفیق کا چھین جانا کہ بندہ نیکی کرتے کرتے نیکی سے ہٹ گیا، تو ذرا سوچے تو صحیح، یہ کیا یہ مطلب یہ کم چونکا دینے والا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے، اف
بے شک بے شک، یہ جیسے کہ اب آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے مال مل رہا ہے اور یہ سند مل گئی، وہ ڈگری حاصل ہو گئی، بچوں کا سکھ، اولاد کا سکھ وغیرہ وغیرہ، نعمتوں کی فراوانی، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر بڑا کرم ہو رہا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں نعمتوں کی فراوانی ڈھیل، اللہ پاک ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، بندہ خوش فہمی میں ہوتا ہے، پھر جب اس کی ڈور کھینچتی ہے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا، وہ ماہی گیر نے کانٹا پھینکا، مچھلی پکڑنے والے کانٹا پھینکا، ڈور پھینکی مچھلی پھنس گئی، اب مچھلی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی کانٹے کی تکلیف سے، ماہی گیر ہنس کر کہتا ہے کہ جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، میں نے جب جھٹکا دینا ہے تو نے آنا میرے ہی پاس ہے، میں نہیں آ سکتی۔ تو یہی حال ہم لوگوں کا، ہم میں سے ہر فرد نے موت کا کانٹا نگلا ہوا ہے۔ اب جو ہم پھوپا کر رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر پھدک رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، اس کو تڑیاں دے رہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لیا جائے، جو اور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن جھٹکا آیا موت کا، قبر میں گاڑ دے گا، اب بتا تو نے کیا کیا کیا، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہر ایک کو مطلب یہ رکھے، اپنی اوقات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ نعمتوں کی فراوانی، دولت کی فراوانی، ذہن اچھا ذہین ترین ہے، عقل مند ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتی ہے، مگر اس کو کرم ہی ہے یہ دینا کر لے، ہو سکتا ہے یہ ڈھیل ہو۔ ڈھیل جو ہے نا، یہ مطلب بندے کو جو ہے نا نہ جانے کہاں لا کے چھوڑے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا سمجھتے نہیں؟ تو جس طرح کھیل کود میں وقت پاس ہو جاتا ہے نا، یہ دنیا کا وقت بھی پاس ہو جاتا ہے۔ مجھ سے آپ میرے بچپن کی باتیں سن لو، بات کرتا ہوں، مجھے کئی بچپن کی باتیں یاد ہیں، ایک نہیں۔ اور جیسے یہ جو کل کی بات ہے، آج کہاں کھڑا ہوں میں، اس طرح ہر ایک کو کچھ بچپن کی یادیں باتیں یاد ہوں گی، کل جوانی کی باتیں یاد ہیں۔ اس طرح میں بھاگ دوڑ کرتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا، آج بے بسی ہے، جان نہیں چلتی، آج میں دوڑ نہیں سکتا، چاہے کتنی جان خطرے میں ہو میری، خدا نہ خاصتا کہ بھاگ کر جان بچا سکتا ہوں، بھاگ نہیں سکتا۔ اس طرح ایک عام آدمی جوان بھاگ کے کسی پناہ گاہ میں داخل ہو جائے، بے بسی ہے، ساری باتیں۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو تغیرات دنیا میں اپنے بدن میں آ رہے ہیں، یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر آدمی مطلب سنہرے خواب دیکھے آسائشوں کے، صحتوں کے، جوانیوں کے، دھوکا بہت بڑا دھوکا، لیکن بہت سارے بوڑھے جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی وہ داڑھی نہیں بڑھائیں گے، یہ اب تو سنت سجا لو واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام۔ جوان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ بوڑھا کھاٹ پر پڑا کھانستا رہ جاتا ہے، اور کڑیل جوان جنازے کی ڈوری میں سوار ہو کر قبرستان کی طرف چل پڑتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو کب موت آئے گی۔ ایک جوان کو ایک امید ہوتی ہے، بوڑھے کو یہ بھی رکھنی نہیں چاہیے، بھلے ہوتی ہو لیکن رکھنی نہیں چاہیے، اب ادر آپشن کوئی نہیں، اب موت۔ بڑھاپے سے پاک کر پیا میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، تیری غفلتوں کی ہے کچھ انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لیکن غفلت کا برا ہو یہ نہیں چھوڑتی، پیچھا نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے، نیکیاں نہیں کر لیتے، ابھی تک دنیا کی محبت پیچھا نہیں چھڑتی، بڑھاپے میں پیچھا نہیں چھڑتی، بلکہ بڑھاپے میں حرص کھانے کی اور مال جمع کرنے کی بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، مال مل جائے کما نہیں سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن حرص ہوتی ہے اس کو کہ بس لاؤ لاؤ لاؤ، مال میں مزید اور ملے اور ملے اور ملے، یہاں تک کہ وہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ خبردار اے جاندار، خبردار اے شاندار، خبردار اے مالدار، خبردار اے سرمایہ دار، خبردار اے صاحب اقتدار، خبردار اے افسر و عہدے دار، رب عزیز و قدیر جل جلالہ کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے خبردار خبردار خبردار، کہ یہ سارا ہو کہ ملی بھی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم تکبر سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسایا سڈول یعنی خوبصورت بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام مع آیت قرآنی سنیے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ سات سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 یعنی 44 پڑھی، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ باس اٹھے رہ گئے۔ صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلا معصیت کر دیتی ہے، گناہوں میں ڈال دیتی ہے، لہذا جو حسین و شاندار یا خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار اس کو خدا علیم و خبیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے، جس شخص پر اللہ پاک نے دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، حسین صورت، اچھی صحت، منصب وجاہت، عہدہ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی چھپا فیصلہ تو نہیں، تو ایسا شخص اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی سعادت بخشے، یہ دنیا میں ہو سکے گا، تیاری کا معاملہ مرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ ابھی جو مصروفیت ہے یہ مصروفیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن افسوس آخرت کی تیاری میں جو مصروفیت آڑے آتی ہے اس پر افسوس۔ اللہ کرم اللہ کے دین کے لیے عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالنے والے بن جائیں۔ سورۃ الشورا میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عارضی کرے تو اس کو دوسرا شخص ایسے کہے کہ اتنی عارضی اچھی نہیں ہوتی بھائی، ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، اور کوئی ایسا شخص کہے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا.
اگر واقعی وہ دل کے جذبات کے ساتھ عارضی کرتا ہے، دل کے جذبات ہونے چاہیے، بعض لوگ عارضی کر رہے ہوتے لیکن خالی لوگوں کو دکھانے کے، لوگ بولیں گے بڑا انکساری ماشاء اللہ کتنا تواضع کرتا ہے، عاجزی والا بندہ ہے، حالانکہ دل میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ تو ایک نفاق کی صورت ہے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ. جب بھی بندہ عاجزی کرے رہے نصیب، پہلے دل پر غور کر لے کہ میں واقعی میرا دل میری تائید کر رہا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے. اب رہا یہ کہ بات بات پر عاجزی کے الفاظ بولنا، یہ بعض اوقات یہ کہ آدمی کو ڈیگریڈ کر دیتے، یعنی جو بات بات میں بولے گا نا، میں گناہ گار ہوں، بندہ حقیر ہوں، کمینہ ہوں، تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، اس سے دور بھاگیں گے. یہ یوں مطلب یعنی کہ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، سچی عاجزی حقیقی عاجزی اگر بر محل اس کا اظہار ہو، عاجزی کا تعلق تو دل سے ہے نا، زبان سے تو ہے بھی نہیں نا، اور زبان سے خالی بولتا رہے. اچھا اب دل میں عاجزی موجود ہے، زبان سے اس کا اظہار نہیں بھی کیا تو حاجت بطور حاجت ہی بولیں گے، اب حقیر فقیر سراپا پر تقصیر، اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ حقیر صاحب جو ہے نا، یہ بتائیں گے آپ کو حقیر کس کو بولتے ہیں. وہ عاجزی جو ہے نا وہ دل میں ہو، ضرورت ہے زبان سے اس کا اظہار ہو، تو اخلاص کے ساتھ اگر اظہار ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انا قائد المسلمین قائد المرسلین، اس طرح کے الفاظ ہیں، ولا فخر، اس میں کوئی میں فخر نہیں کرتا، کوئی مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اور بھی عاجزی کے اسے مواقع ہیں حدیثوں میں، عاجزی فرمائی، صحابہ کرام نے عاجزی فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کوئی تعریف کرتا فرماتا اللہ پاک تمہارے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے. اس طرح مطلب ہے کہ اگر دل کی کیفیت ہو بزرگوں سے تو ایک شک عاجزی ہے، تو یوں مطلب عاجزی کرنا یہ ثواب کا کام ہے. عاجزی میں بازو کا تو بات حقیقت سے الٹ ہوتی ہے، جیسے کہ بندہ نیک پرہیزگار ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار بول رہا ہے، گناہگار حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ بطور عاجزی کہہ رہے ہیں. تو جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ سچ کا الٹ، خلاف واقع جو ہو، ایسا نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے، یہ یوں مطلب یہ تو یہ جھوٹ تو ہے، لیکن یہ وہ جھوٹ ہے کہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بطور عاجزی جو جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ عبادت ہے، کار ثواب ہے. لیکن بات وہی کہ دل کی عاجزی ہو، دنیا میں بندہ عاجز بنے وہ تورم خان، تیس مار خان، بارہ لے کے دل سے عاجزی ہو، انکسار ہو، تواضع ہو، یہ محمود. اللہ پاک ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.